أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله ما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم. تو آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تیرے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتوں کے طور پر پیدا کیا اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے؟ خبردار، یہ اپنے بہتان کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹیوں کو بیٹیوں پر کیا اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر چن لیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس کھلی دلیل ہے؟ تو اپنی کتاب لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. اور ان کافروں نے اللہ کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان رشتہ داری قائم کر دی، حالانکہ فرشتے جانتے ہیں کہ ان کافروں کو حاضر کیا جائے گا، اور اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ کافر بیان کرتے ہیں. ہاں مگر اللہ کے وہ بندے جن کو چن لیا گیا ہو، بے شک تم اور جن جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو تم سب مل کر بھی اللہ کے خلاف کسی کو فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتے، ہاں مگر وہی شخص جو جہنم میں جلنے والا ہو، اور ہم فرشتوں میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے لیے مقام معلوم ہے، اور ہم صف بنانے والے ہیں، اور بے شک ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں، اور یہ کافر کہا کرتے تھے اور بے شک یہ کافر کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں جیسی کوئی نصیحت آئے گی تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہو جائیں گے، پھر انہوں نے اس نصیحت کا انکار کیا تو یہ لوگ عن قریب جان لیں گے، اور ہماری بات طے ہو چکی ہے اپنے پیغمبر بندوں کے لیے کہ بے شک ان کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا، بے شک ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب ہوں گے، تو اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لیجئے ایک وقت تک اور ان کو دیکھتے رہیے، یہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی جلدی طلب کر رہے ہیں، تو جب یہ عذاب ان کے صحن میں آ اترے گا تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان کی صبح بہت بری ہوگی، اور آپ ان سے منہ موڑ لیجئے ایک وقت تک اور دیکھتے رہیے، یہ لوگ بھی دیکھیں گے، پاک ہے آپ کا پروردگار جو عزت والا ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ کافر بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو پیغمبروں پر، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں ہم نے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورہ صافات کی آخری آیات تھی، آیت نمبر 149 سے لے کر آیت نمبر 182 تک۔ 149 سے ہم نے تلاوت شروع کی، اور سورہ صافات کی جو آخری آیت ہے 182 اس تک تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کی ان باتوں کو رد کیا ہے کہ کافر اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے رشتے اور نسب ثابت کرتے تھے، یہ جو کافر ہیں خاص طور پر مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اب فرشتوں کو تو سبھی مانتے ہیں بلکہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے فرشتوں کو مانتے ہیں، چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، اور انبیاء اکرام علیہ السلام جتنے پیچھے گزرے ان سب کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے، تو یہ مشرکین مکہ بھی فرشتوں کے قائل تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعض مشرکوں سے پوچھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر کس طرح بیٹیاں ہیں، تو ان کی ماں کون ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالی نے جنوں کے سرداروں کی بیٹیوں سے شادی کی تھی، تو وہ اللہ کی نعوذ باللہ بیویاں ہیں، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس طرح کی بیہودہ بات یہ کیا کرتے تھے، اور یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے بیٹیاں بھائی یا اس طرح کی چیز ثابت کی جائے، تو یہ بعض مشرکین کا عقیدہ رہا ہے، خود عیسائی جو ہیں وہ اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کی جگہ دیتے ہیں، ملائکہ جو ہیں ان کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اسی طرح مشرکین مکہ کا ایک گروہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ اللہ اور ابلیس یہ دونوں بھائی بھائی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کو پیدا کرنے والا ہے اور ابلیس جو ہے وہ شر کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ تقریباً وہی نظریہ ہے جو کسی زمانے میں مجوسیوں کا رہا ہے کہ خدا دو ہیں، ایک یزدان اور ایک اہرمن، تو یزدان جو ہے وہ خیر کو پیدا کرنے والا ہے، اہرمن جو ہے وہ شر کو پیدا کرنے والا ہے، تو یہ مشرکانہ عقیدے تھے جن کی سورہ اخلاص کے اندر سختی سے تردید کی گئی کہ قل ہو اللہ احد അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. تو یہاں جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہیں ان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرکین مکہ کے اس عقیدے کی سختی سے تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ تم کیسی بات کرتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور فرشتے جتنے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور پھر قرآن نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ تم اپنے معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیتے ہو اور بیٹیوں کو اپنے لیے زحمت سمجھتے ہو, حالانکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں. اور تم جناب بیٹیوں کے ہونے پر خوش نہیں ہوتے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. تو یہ مشرکین مکہ یہ بیٹیوں کے ہونے پر خوش نہیں ہوتے تھے اور بیٹوں کو سمجھتے تھے کہ یہی اصل اولاد ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ تم بیٹیوں کو نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہو, جو ایک غلط بات ہے. پھر اس کے بعد انہی بیٹیوں کو جن کو تم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو. تو ایک سب آیت نمبر 149 سے بات شروع کی گئی اور فرمایا گیا فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون, آپ ان کافروں سے پوچھئے کہ کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں. لربك البنات ولهم البنون, کہ کیا آپ کے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں. ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاہدون, کیا ہم نے جب فرشتوں کو پیدا کیا, کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا تو اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے. یہ تو اس طرح بات کر رہے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, گویا انہوں نے پیدا ہوتے ہوئے یا اللہ کی تخلیق کرتے ہوئے ان کو دیکھا تھا. ہم خلقنا الملائکة اناثا وهم شاہدون, کیا ہم نے ملائکہ کو مادہ پیدا کیا اور حال یہ کہ یہ لوگ دیکھ رہے تھے. الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون, خبردار یہ اپنے بہتان کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے اور بے شک یہ پکے جھوٹے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ بہتان لگاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی پر. الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون, خبردار یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ اپنے بہتان کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے. وانہم لکاذبون, اور بے شک یہ مشرکین مکہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات على البنين, کیا اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر چن لیا ہے؟ تم تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے, اور اللہ سبحانہ و تعالی جو خالق اور مالک ہے اس کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے ہو. اصطفى البنات على البنين, حمزہ استفہامیہ کے ساتھ, کیا اللہ نے بیٹیوں کو چن لیا ہے بیٹوں پر؟ مالکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون, تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین, کیا تمہارے پاس کھلی دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین, تو اپنی کتاب لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. ام لکم سلطان مبین, کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین, تو اپنی کتاب لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. مقصد یہ ہے کہ یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اولاد ہے اور یہ بات کہ اولاد میں بیٹیاں ہیں, یہ تم اپنے مشاہدے سے تو بتا نہیں سکتے. تو کیا تمہارے پاس وحی آئی تھی یا کسی پرانے نبی پر وحی آئی تھی؟ لا کے دکھاؤ. کسی بھی صحیفے کے اندر جب یہ بات نہیں ہے تو یہ تو بہتان محض ہے. الا انہم من افکہم, یہ ان کا بہتان ہے. لیقولون ولد اللہ, کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے. اور وہ بھی بیٹیاں ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, یہ پکے جھوٹے ہیں. اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ, کیا اللہ نے بیٹیوں کو چن لیا ہے بیٹوں پر. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسا فیصلہ کرتے ہو. اَفَلَا تَذَكَّرُونَ, تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے. اَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ, کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے. فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تو اپنی کتاب لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. کوئی کتاب اللہ کی جو وہی نازل ہوئی ہو وہ لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. اب آگے جو آیت نمبر 158 اور 159 اور 160, یہ تین آیتیں ہیں, اس میں جنوں کا ذکر ہے. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا, اور ان مشرکین مکہ نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ, حالانکہ جنوں کو بھی معلوم ہے کہ ہمیں قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا. سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ, اور اللہ پاک ہے ان سب باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, مگر اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں وہ اس طرح کی باتوں سے محفوظ ہیں. اب یہاں جو وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون, یہ آیت نمبر 158 ہے, اس میں جنوں کا ذکر دو مرتبہ آیا ہے. اب یہاں جنوں سے جن مراد ہیں یا ملائکہ مراد ہیں, اس میں مفسرین میں اختلاف ہوا ہے. مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جن سے جن مراد ہیں, تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ولقد علمت وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا, کہ ان لوگوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسب بنا دیا ہے, رشتہ داری بنا دی ہے. یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ, اللہ تعالی نے جنوں کے سرداروں کی بیٹیوں سے شادی کی اور پھر اس سے فرشتے ہوئے اور وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. گویا کہ انہوں نے جنوں کو سسر قرار دے دیا اور جنوں کی جو بیٹیاں تھیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے نعوذ باللہ بیویاں قرار دے دیا. تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا, ان لوگوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسب ثابت کر دیا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ, اور جنوں کو معلوم ہے کہ وہ قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے. یہ تو وہ تفسیر ہے جبکہ جنوں سے جن مراد لیا جائے, لیکن عربی زبان میں جن کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو چھپی ہوئی ہو, جو نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو, اس کے اوپر جن کا اطلاق ہوتا ہے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب قدس اللہ سرہ, تو وہ ہمیں نور و انوار پڑھا رہے تھے, تو اس میں کئی لفظ آ گیا جن کا, تو انہوں نے بڑی عجیب بات, مزیدار بات فرمائی. فرمایا کہ عربی زبان عجیب ہے, اور وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے, اور وہ مادہ جو ہے اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے. وہ جو مادہ اشتقاق ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتا ہے. بسا اوقات وہ لفظ اتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو دیکھنے میں ایک دوسرے کے بالکل ضد ہوتے ہیں, لیکن جو اصل معنی ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اور اس کی انہوں نے یہی مثال دی کہ جیم نون نون, یہ ایک عربی زبان کا مادہ اشتقاق ہے, یعنی اصل لفظ ہے جیم نون نون. اس کے معنی ہوتے ہیں چھپنے کے اور چھپانے کے. اب اسی سے جنت ہے, جنت ایسے بھکھنے باغ کو کہا جاتا ہے جس میں آدمی جا کے چھپ جائے. اسی سے جن آتا ہے, جن اس لیے کہ نگاہوں سے چھپا ہوا ہے. اسی سے جنین آتا ہے, ماں کے پیٹ کا بچہ جو اندر چھپا ہوا ہے. اسی سے جنان آتا ہے جو دل کہلاتا ہے, اور دل جو ہے وہ بھی اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی سے جنون ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے لیکن سامنے کوئی تکلیف نظر نہیں آتی, اندر وہ بیماری چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور بہت ساری مثالیں آپ بھی سوچ سکتے ہو. اور جناب, تو یہ جیم نون نون ایک ایسا مادہ ہے کہ جس کے اندر چھپنے چھپانے کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں جو وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ، اس میں جو جنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے فرشتے مراد ہیں، کیونکہ وہ بھی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں. اب اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، کہ ان کافروں نے اللہ کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان نسب قائم کر دیا، کہ فرشتوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. ولقد علمت الجنۃ، حالانکہ ملائکہ کو معلوم ہے، انہم لمحضرون، کہ یہ مشرکین قیامت کے دن عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. تو اس صورت میں انہم کی ہم ضمیر جنہ کی طرف راجع نہیں ہوگی بلکہ مشرکین مکہ کی طرف راجع ہوگی، اور اگر جنہ سے جن ہی مراد لیے جائیں تو پھر انہم کی ضمیر جنہ کی طرف راجع ہوگی. تو اگر ہم پہلا قول لیں، یعنی جنوں سے جن مراد لیں، تو صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی ہے، حالانکہ جنوں کو معلوم ہے کہ وہ قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے. اور اگر دوسرا مفہوم لیں، دوسری تفسیر لیں، تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے اللہ کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان نسب قائم کر دیا، حالانکہ فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ مشرکین مکہ قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے. بیچ میں اللہ تعالی نے فرمایا، جملہ معترضہ ہے، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان سب باتوں سے جن کو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں وہ جہنم میں حاضر نہیں ہوں گے، عذاب میں حاضر نہیں کیے جائیں گے. تو الا عباد اللہ المخلصین اس کا استثناء ہے انہم لمحضرون سے، اور سبحان اللہ عما یصفون یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے جو تنزیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور چونکہ الزام بہت گھناؤنا تھا، اللہ تعالی کے شان میں کھلی گستاخی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مستثنا کا بھی انتظار نہیں کیا بلکہ بیچ میں جملہ معترضہ بڑھا دیا، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان سب باتوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں. یہ سارے جن اور یہ سارے مشرک قیامت کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو چن لیے گئے ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالی نے ایمان کی توفیق دی ہے. آگے آیت نمبر 161 سے لے کر 163 تک، یعنی تین آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کافر اور یہ جن اور یہ گمراہ کرنے والے لوگ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، اگر وہ گمراہ کریں گے تو صرف اس شخص کو جس کا جہنم میں جانا طے شدہ ہو چکا ہے. قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بے شک تم اور جن جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم اللہ کے خلاف کسی کو فتنے بھی نہیں ڈال سکتے، تم سب مل کر اللہ کے خلاف کسی کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے. مفسرین لکھتے ہیں علیہ یہ متعلق ہے فاتنین کے ساتھ، ما انتم بفاتنین علیہ، تم سب مل کر اللہ کے خلاف کسی کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے، الا من ہو صال الجحیم، مگر وہی شخص جو جہنم میں جلنے والا ہو. آگے ملائکہ کی زبان سے اللہ تعالی نے تین جملے نقل فرمائے ہیں کہ ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے لیے طے شدہ جگہ ہے. کوئی فرشتہ اپنی طے شدہ جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، جو جگہ اس کے لیے طے شدہ ہے وہیں اس کو جانا ہوتا ہے. وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے لیے مقام معلوم ہے، یعنی طے شدہ جگہ ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم صف بنانے والے ہیں. فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کا مقام معلوم ہے، ہم میں سے ہر فرشتے کی طے شدہ جگہ ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم سب صف بنانے والے ہیں. یعنی ملائکہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو الل ٹپ حاضر نہیں ہوتے، بلکہ صف بنا کر جاتے ہیں، قطار کے ساتھ جاتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم صف بنانے والے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں. تو فرشتوں کی زبان سے تین باتیں ذکر کی گئیں. فرشتوں نے پہلی بات یہ ذکر کی کہ ہم میں سے ہر شخص کی ایک طے شدہ جگہ ہے، وہ وہیں جا کر کھڑا ہوتا ہے، وہیں جا کر بیٹھتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جگہ متعین کر دی. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے لیے طے شدہ جگہ ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مجلس میں کوئی جگہ بنا دی جائے، نام لکھ دیے جائے کہ بھئی یہ فلاں کی جگہ ہے، یہ فلاں کی جگہ ہے، یہ فلاں کی جگہ، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. فرشتوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر ایک کی ایک طے شدہ جگہ ہے، وہ وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے یا وہاں جا کر بیٹھتا ہے. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی طے شدہ جگہ ہے، معلوم جگہ ہے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی فرشتوں کی زبان سے کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اللہ کی پاکی بیان. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم صف بنانے والے ہیں. کہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو صف بنا کر جاتے ہیں، قطار میں جاتے ہیں، قطار بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ صف بنانا، صفوں کو درست رکھنا، یہ بھی ہمارے لیے حکم ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو لوگ الٹپ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ، تم صف بنا کے کیوں نہیں بیٹھتے جیسے کہ فرشتے صف بنا کے بیٹھتے ہیں. اور یہ صف بنانے کے قرآن مجید نے بہت تاکید فرمائی ہے، کئی جگہوں میں ذکر ہے کہ صف بنا کر بیٹھنا چاہیے عبادت میں. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر آپ طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاکید فرماتے تھے، اور جب تک صفیں درست نہیں ہوتی تھیں آپ نماز شروع نہیں کرتے تھے. اور یہی طریقہ ہے فرشتوں کا. تو فرشتوں نے کہا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم صف بنانے والے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں. تو یہ تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ بڑی زبردست عبادت ہے. اور یہ وہ عبادت ہے جو فرشتے ہر وقت کرتے رہتے ہیں، تسبیح، تحمید. ہمیں بھی حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح اور تحمید کی جائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آگے آیت نمبر 167 سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کافروں کی بات نقل کی کہ جب تک یہ قرآن ان کے اوپر نازل نہیں ہوا تھا تو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے علاقے میں کوئی نبی بہت عرصے سے نہیں آیا. کیوں کہتے اسماعیل علیہ السلام تو آئے تھے اس مکہ مکرمہ میں اور یہاں رہے ہیں، یہیں ان کا انتقال ہوا. بلکہ تھے ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کا انتقال یہاں ہوا، لیکن باقی جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ تو شام، اردن، عراق، مصر، ان علاقوں میں تشریف لائے. حجاز میں، مکہ مکرمہ اور حجاز کے علاقے میں کافی عرصے سے کوئی نبی نہیں آئے تھے. تو یہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی نبی آئے گا اور وہ ہمیں کوئی نصیحت کی بات بیان کرے گا تو ہم اس کی پیروی کریں گے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کہا تو یہ کرتے تھے لیکن عمل یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ پر وحی آنے شروع ہوئی اور آپ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات ذکر کرنے شروع کیے تو یہ مشرکین مکہ ہی آپ کے سب سے بڑے مخالف بن گئے. اس کو قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ لوگ کہا کرتے تھے، یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، اور لام جو ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یہ اصل میں انہ تھا، اور بے شک یہ لوگ کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت آئی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، لیکن ان لوگوں نے اس ذکر کا انکار کیا، وہ نصیحت آئی مگر اس نصیحت کا انہوں نے انکار کیا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو عن قریب یہ لوگ جان لیں گے. تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نبی آئے گا تو ہم پیروی کریں گے، اور یہ بات سورہ فاطر میں بھی آئی ہے. سورہ فاطر میں آیت گزری ہے کہ لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدا من احدى الامم فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ. تو وہاں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ یہ کہتے تھے کہ لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدا من احدى الامم، اور یہاں بھی یہ بات ذکر کی گئی کہ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک یہ کافر کہا کرتے تھے لو ان عندنا ذکرم من الاولین، کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی نصیحت کوئی آئی، لَكُنَّا عباد اللہ المخلصین، تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے بن جائیں گے. قرآن کہتا ہے فَكَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے اس ذکر کا انکار کیا. جب ذکر آ گیا، نصیحت آ گئی، انہوں نے اس نصیحت کا انکار کیا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو یہ لوگ عن قریب جان لیں گے، دنیا میں بھی جان لیں گے اور آخرت میں پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کفر کا کیا انجام ہے. آگے آیت نمبر 171 72 73 تین آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کافر کتنی ہی کوشش کر لیں لیکن انجام، اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے، اچھا انجام انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے ہے. یہ جو کافر ہیں یہ ناپید ہو جاتے ہیں، اور جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ان کا نام بھی باقی رہتا ہے، ان کا کام بھی باقی رہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، نام بھی باقی، کام بھی باقی، اور مقابلے میں جو کافر تھے ان کا نام و نشانی مٹ گیا. قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہماری بات پیغمبر بندوں کے لیے طے ہو چکی ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارے پیغمبر بندوں کے لیے ہماری بات پہلے سے طے ہو چکی ہے. ہمارے پیغمبر بندوں کے لیے ہماری یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے. کیا طے ہو چکی ہے؟ ان انہم لہم المنصورون، کہ بے شک ہمارے بندوں ہی کی مدد کی جائے گی، پیغمبروں کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب ہوں گے. انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے لشکر کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالی کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. اس کو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارے پیغمبر بندوں کے لیے ہماری یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے. انہم لہم المنصورون، کہ بے شک ہمارے پیغمبروں ہی کی مدد کی جائے گی. وان جندنا لہم الغالبون، اور ہمارے لشکر کے جو لوگ ہیں وہی غالب ہوں گے. اب آگے جو آیت آ رہی ہے 174 سے لے کر 179 تک، اس میں یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 آیتیں ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ یہ کافر اگر بات نہیں مانتے تو آپ ان کا زیادہ اثر نہ لیں، کیونکہ نبی کا کام منوانا نہیں ہوتا، نبی کا کام پہنچانا ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ وکیل نہیں ہوتا، مسیطر نہیں ہوتا، بلکہ رسول ہوتا ہے اور مبلغ ہوتا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، قرآن مجید میں فرمایا آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو نصیحت ان کو پہنچائی تو کچھ نے مانی اور بہت سارے لوگوں نے نہیں مانی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا آپ ان کے پیچھے مت پڑیے، اور کہا کہ ان سے منہ موڑ لیجیے، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو بس آپ نے دعوت کر دی، تبلیغ کر دی، پھر اس کے بعد اگر یہ نہیں مانتے تو یہ ذمہ دار خود ہے، آپ ذمہ دار ان کے نہیں۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہر مبلغ اور داعی کی یہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین پہنچائے آگے، اور دین کو پہنچانے کی جو بھی کوشش اس کے بس میں ہو، نرمی سے، گرمی سے، دلائل کے ساتھ، نرم لہجے میں، سخت لہجے، جس طرح بھی ممکن ہو شریعت کی حدود میں وہ دین پہنچائے۔ لیکن اس کے بعد جب دین پہنچا دیا اور کسی بھی طریقے سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے بعد پھر زبردستی منوانا جو ہے یہ نہ نبی کا کام ہے نہ نبی کے پیروکاروں کا کام ہے، پھر چھوڑنا پڑتا ہے، پھر وہ بات کہنی پڑتی ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب آیات ذکر کی، پہلے ترجمہ سن لیجئے 174 سے لے کر 179 تک کی آیات کا، کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیجئے ایک وقت تک، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ان کو دیکھتے رہیے، یہ لوگ بھی عنقریب دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب عذاب ان کے صحن میں آ اترے گا تو ان لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرایا گیا تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، اور آپ ان سے منہ پھیر لیجئے ایک وقت تک۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، البتہ ان کو دیکھتے رہیے، یہ لوگ بھی عنقریب دیکھ لیں گے۔ اب ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو مرتبہ یہ فرمایا کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، آپ ان سے کچھ عرصے کے لیے منہ موڑ لیجئے۔ اور یہ بھی انسانی نفسیات کا ایک ہے کہ اگر آپ کسی کو مسلسل سمجھاتے رہیں تو مسلسل سمجھانے سے بسا اوقات الٹا سر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا سمجھائیں گے، حکمت سے، نرمی سے، محبت سے، موضع حسنہ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اثر ہوگا۔ لیکن آپ جب بہت زیادہ سمجھائیں گے تو رد عمل شروع ہو جاتا ہے اور مخالفت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے موقع کے اوپر نصیحت کو، تبلیغ کو روک دینا چاہیے اور تھوڑا سا اعراض کرنا چاہیے تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی یا مبلغ یا داعی ان کا محتاج نہیں ہے، نبی کا اور مبلغ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک جملہ کہا تھا جو قرآن نے نقل کیا ہے، اور وہ جملہ بھی ہر مبلغ کو یاد رکھنا چاہیے کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا اللہ کی رحمت ہم تمہیں زبردستی چپکا دیں جبکہ تم اس رحمت کو ناپسند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن کوئی آدمی رحمت لینا چاہے تو اللہ کی رحمت اس کو ملے گی، لیکن کوئی آدمی اللہ کی رحمت کا مذاق اڑاتا ہو، نعوذ باللہ، رحمت ہی نہ لینا چاہتا ہو تو آپ کیا کر لیں گے؟ اس میں تو سوائے اعراض کے اور سوائے پیچھے ہٹ جانے کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ صافات کی آیت نمبر 174 سے 179 تک میں یہی بات ارشاد فرمائی، اور ایک جملہ دو مرتبہ ارشاد فرمایا، وہ ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے ایک وقت تک. پھر آگے جا کے فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، ان سے منہ موڑ لیجئے ایک وقت تک. بعض مفسرین نے تو اس کو تاکید پر محمول کیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو مرتبہ جو جملہ لائے گئے ہیں یہ ایک کا تعلق ہے دنیاوی معاملات سے، کہ دنیاوی معاملات میں بعض اوقات منہ موڑنا پڑتا ہے، لیکن انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب دوبارہ تبلیغ کی جائے یا کب ان کو ٹھیک کیا جائے. تو وَتَوَلَّ عَنْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين جو پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا گیا اس کا تعلق ہے دنیاوی معاملات سے، اور جو دوسرا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين اس کا تعلق ہے آخروی اخروی معاملے سے، کہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایمان نہیں لائے گا جیسے ابو جہل یا دوسرے کفار، تو پھر اس صورت میں قیامت تک کا انتظار کرنا ہوتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے آدمی کہ بس یہ جانے اور اللہ جانے، اور اللہ کی پکڑ جب آئے گی آخرت میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا یہ جانے اور اس کا خدا جانے، میرے بس میں جو کچھ تھا ہم نے تو کر دیا، تبلیغ کر دی، دعوت کر دی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فتولّا و تولّا دو جگہ فرمایا. ترجمہ سن لیجئے فتولّا عنہم حتّى حین، اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیجئے ایک وقت. آپ ان سے منہ موڑ لیجئے ایک وقت تک. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ان کو دیکھتے رہیے یہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے. اس میں بڑا لطیف اشارہ ہو گیا کہ ظاہراً منہ موڑنا ہے لیکن ان کا خیال بھی رکھنا ہے کہ دعا بھی ان کے لیے کرنی ہے، اور جو بھی نصیحت کا اور طریقہ کسی اور ذریعے سے ہو اس کا بھی خیال کرنا ہے. منہ تو بظاہر موڑ لیں، اعراض کر لیں، لیکن ان کو دیکھتے رہیے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے ایک وقت تک. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ان کو دیکھتے رہیے یہ لوگ بھی عنقریب دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب عذاب ان کے صحن میں آ اترے گا تو ان لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرایا گیا تھا. ان لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرایا گیا تھا. آگے فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، اور آپ ان سے منہ موڑ لیجئے ایک وقت تک. معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی تبلیغ کر کر کے تھک بھی جاتا ہے، اور یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں نے مزید تبلیغ کی تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا. ایسے موقع پر پھر تھوڑا سا منہ ہی موڑنا پڑتا ہے. البتہ دعا پھر بھی جاری رکھی جائے گی، دیکھتے رہیں گے ان کو کہ کوئی موقع ہو پھر تبلیغ کا تو پھر کر دی جائے. اس کو قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، اور آپ ان سے منہ پھیر لیجئے ایک وقت تک. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے ان کو یہ لوگ بھی عنقریب دیکھ لیں گے. عنقریب دیکھ لیں گے یعنی یہ تو دنیا میں دیکھ لیں گے، ورنہ قبر میں جائیں گے تو آنکھوں سے نظر آ جائے گا. آخری اب تین آیات رہ گئیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ صافات کے ختم پر اپنی تسبیح اور پیغمبروں پر سلام اور ہم ذکر کیا ہے، اور یہ عجیب آیات ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اکثر یہ پڑھا کرتے تھے. جب آپ سلام پھیر لیتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ آیات پڑھا کرتے تھے جو آ رہی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب بھی بہت سارے اکابر کا طریقہ ہے کہ جب بیان ختم ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے دعا اجتماعی کرائی جا رہی ہو آخر میں یہ پڑھ لیتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اے پروردگار تیری پاکی ہے، تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے پروردگار. رب العزت جو عزت والا ہے، رب العزہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے صاحب العزہ، اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے عزت کا پروردگار، یعنی لوگوں کو عزت اور ذلت دینے والا ہے. تو اگر رب العزہ صفت ہو تو صورت میں تو مفہوم ہوگا صاحب العزہ کا، اور اگر یہ فعل کی جگہ میں ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ عزت اور ذلت دینے والا ہے. تو اے پروردگار، آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، آپ عزت والے ہیں. اما یصفون، آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں تمام چیزوں سے جن کو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. پاکی ہے اے پروردگار آپ کی، آپ عزت والے ہیں ان تمام چیزوں سے جن کو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو پیغمبروں پر، سلام ہو پیغمبروں پر. اور آخر میں والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے. اور آپ نے سورہ صافات میں درس میں دیکھا کہ پیچھے ذکر گزرا ہے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور جب ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے کئی جلیل القدر انبیاء کا، تو ہر نبی کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کے سلام کو ذکر کیا ہے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ صافات کے اختتام پر پھر ایک مرتبہ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر سلامتی بھیجی ہے کہ جنہوں نے دین کا کام کیا اور مشکل حالات میں اور نامساعد حالات میں دین کی تبلیغ کی اور دین پہنچانے کی کوشش کی. تو فرمایا وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو پیغمبروں پر. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے. اب اس کے اندر تسبیح بھی ہو گئی، تحمید بھی ہو گئی، اور انبیاء کرام علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھی ہو گیا. تسبیح، تحمید، صلاۃ و سلام، اور یہ بڑے مبارک کلمات ہیں. اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ان کو پڑھ لینا چاہیے. اور اسی طرح علماء نے لکھا کہ جب مجلس ختم ہو، مثلا ہماری یہ مجلس ختم ہو رہی ہے تو پتہ نہیں ہم سے کیا کیا غلطیاں اس مجلس میں ہوئی ہوں گی، تو اگر آدمی آخر میں یہ تسبیح کے کلمات پڑھ لے، یہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تو یہ کفارت المجلس کہلاتا ہے. کفارت المجلس کی ایک اور دعا بھی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وہ بھی کفارت المجلس ہے اور یہ بھی کفارت المجلس ہے. اگر وہ مشکل ہو، یاد نہ ہو، یہ بہت آسان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب بھی آپ کسی جگہ میں بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے، پون گھنٹہ بیٹھے رہے، جماعت سے اٹھے، ایک مرتبہ یہ کہہ لیں تو ساری مجلس کا کفارہ ہو جائے گا. اللہ کی تسبیح ہو جائے گی، اللہ کی حمد ہو جائے گی، تمام انبیاء کرام السلام کو سلام ہو جائے گا. تو یہ آخری آیات ہیں جن پر سورہ صافات ختم کی گئی، اور فرمایا گیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اے پروردگار، آپ عزت والے ہیں ان تمام چیزوں سے پاکی بیان کرتا ہوں جن کو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو پیغمبروں پر. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے. بس دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس درس قرآن میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سورۃ الصافات آج پوری ہو گئی. یا اللہ، اس میں جو کچھ خیر ہے وہ آپ کی طرف سے ہے، اور جو شر ہے وہ ہماری طرف سے ہے. جو خیر ہے یا اللہ اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور یا اللہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی معافی چاہتے ہیں، یا اللہ خیر کو قبول فرما اور لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والوں میں شامل فرما، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شامل فرما، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، اپنے رحمت کاملہ کے توفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اس قرآن اور دس قرآن کی برکت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں رزق حلال بابرکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں رزق حلال بابرکت عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہے ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں ناچاقی ہے اسے دور فرما، یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ اس دنیا میں بھی اچھا گھر عطا فرما، قبر کو بھی ہمارے لیے اچھا گھر بنا، جنت میں بھی ہمیں اچھی جگہ عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم نے جن پیغمبروں کا ذکر پڑھا اور سنا اور بیان کیا، یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.